بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شیعہ آڈیو کی جانب سے کتاب 50 موضوعات پر 100 واقعات. ہر موضوع کے ذیل میں 5 آیات، 5 روایات اور 2 واقعات آڈیو شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آئیے اب ہم اس کی 11ویں ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں. نمبر 37، زن اور گمان. آیات نمبر 1، زن و گمان سے اجتناب کا حکم. سورہ ہجرات آیت نمبر 12. ترجمہ: ایمان والو، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. نمبر 2، زن و گمان ہلاکت کا باعث. سورہ فتح آیت نمبر 12. ترجمہ: اصل میں تمہارا خیال یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان ایمان اب اپنے گھر والوں تک پلٹ کر نہیں آ سکتے، اور اس بات کو تمہارے دلوں میں خوب جل سجا دیا گیا، اور تم نے بدگمانی سے کام لیا، اور تم ہلاک ہو جانے والی قوم ہو. نمبر 3، برے خیالات سے منع. سورہ احزاب آیت نمبر 10. ترجمہ: اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا ہو گئے. نمبر 4، برے زن کی سزا. سورہ فتح آیت نمبر 6. ترجمہ: اور منافق مرد، منافق عورتیں اور مشرک مرد و عورت جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے ہیں، ان سب پر عذاب نازل کر کے ان کے سر عذاب کی گردش ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے. خدا نے ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے جہنم کو مہیا کیا ہے جو بدترین انجام ہے. نمبر 5، خیر کا گمان کرنا چاہیے. سورہ نور آیت نمبر 12. ترجمہ: آخر ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کو سنا تھا تو مومنین و مومنات اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. روایات: نمبر 1، نیک خیال کی تصدیق، غرر الحکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 52. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص تمہارے بارے میں نیک خیال، حسن ظن رکھتا ہے، اس کے حسن ظن کی تصدیق کرو. نمبر 2، حسن ظن کے اثرات، غرر الحکم، جل نمبر 2، صفحہ نمبر 56. امام علی علیہ السلام نے فرمایا: حسن ظن دل کے سکون اور دین کی حفاظت کا سبب ہے. نمبر 3، ایمان نہیں، غرر الحکم، جل نمبر 2، صفحہ نمبر 57. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا: بدگمانی سوئے زن کے ساتھ کوئی دین نہیں ہے. نمبر 4، سوئے زن سے بچو، غرر الحکم، جل نمبر 2، صفحہ نمبر 55. امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا: خبردار سوئے زن نہ کرنا، بے شک سوئے زن عبادت کو برباد کر دیتا ہے اور گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے. نمبر 5، حسن زن کرو، غرر الحکم، جل نمبر 2، صفحہ نمبر 55. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: حسن ظن غم کو ہلکا کر دیتا ہے اور گناہ کی پیروی سے نجات دلاتا ہے. تشریح: ظن و گمان یعنی خیال، وہم، وسواس، شک و شبہ احتمال دینے کے معافی میں استعمال ہوتے ہیں. اب انسان اچھے خیالات، حسن ظن بھی رکھ سکتا ہے، اور برے خیالات، سوئے ظن بھی رکھ سکتا ہے، لیکن قرآن و روایات میں حسن ظن کو بہتر قرار دیا ہے، اور حسن ظن کے بارے میں ہے کہ بہترین عادت اور بہت بڑا نفع ہے. بڑی عطا ہے جس کا گمان نیک ہوتا ہے، وہ بہشت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور قرآن و روایات میں برے خیالات کی مذمت کی گئی ہے. جو سوئے ظن رکھتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور ایسے شخص کا باطن بھی اچھا نہیں ہوتا. ایسے شخص پر لوگ اعتماد نہیں کرتے، اس کو امانت دار نہیں سمجھتے. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں اچھے خیالات، حسن ظن رکھیں، اس طرح ہمیں بھی دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن ایمان کی ایک نشانی ہے، اور سوئے ظن بے ایمانی کی ایک علامت ہے. سوئے ظن ایمان کو ختم کر دیتا ہے. خدا سے دعا کرتے ہیں بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام: ہم سب کو اچھے خیالات، حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. واقعات: نمبر 1، حسن ظن کی پیدائش. کہتے ہیں کچھ راہ زن راکو رات کو اپنے گھر سے اس خیال سے باہر نکلے کہ کسی کا رواں کا راستہ روک کر ان کے مال کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن اتفاق سے اس رات کوئی کارواں ان سے نہ ٹکرایا۔ رات گئے جب کوئی نہ ملا تو ہوٹل میں چلے گئے اور ہوٹل کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ صاحب ہوٹل نے پوچھا کون، تو کہا ہم چند مجاہد راہ حق ہیں، چاہتے ہیں کہ آج رات یہاں پر آرام کریں۔ صاحب ہوٹل نے کافی عزت و احترام کے ساتھ ان کو اندر بلایا اور اچھی خاصی مہمان نوازی کی۔ صاحب ہوٹل نے قربتاً اللہ اللہ ان کی اچھی خاطر مدارات کی کہ یہ لوگ مجاہدین خدا ہیں، ان کی جتنی بھی خدمت کروں اتنا ہی کم ہے۔ اس کا ایک مفلوج بیٹا تھا، ان مجاہدوں کو کھانا پینا دینے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا آج مجاہد خدا ہمارے ہوٹل میں آئے ہیں، ان کا رتبہ و مقام بہت بلند ہے، کھانا کھا رہے ہیں، جب کھانا کھا چکیں گے تو میں ان کے آگے سے بچا ہوا کھانا اور پانی لے کر آؤں گا، تم ایسا کرنا، کھانا بچے کو کھلانا اور پانی اس کے بدن پر ملنا، ہو سکتا ہے خداوند متعال ان مجاہدوں کے ذریعے میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ بیوی نے شوہر کی باتوں کو بڑے غور سے سنا اور اس پر عمل بھی کیا۔ صبح کے وقت راہزن ڈاکو ہوٹل سے باہر نکلے اور راستے میں ایک کارواں کا راستہ روک کر ان کا مال لوٹا اور رات بسر کرنے کے لیے دوبارہ ہوٹل میں آ گئے۔ لیکن انہوں نے تعجب سے دیکھا کہ جو لڑکا کل رات چل نہیں سکتا تھا وہ آج رات چل رہا ہے۔ صاحب ہوٹل سے کہا ہم نے کل رات اس بچے کو زمین گیر مفلوج دیکھا تھا، لیکن آج رات یہ بالکل صحیح و سالم ہے۔ صاحب ہوٹل نے کہا جی ہاں، آپ لوگوں کی برکت سے اس کو شفا مل گئی ہے، کل رات آپ کا بچا ہوا کھانا اور پانی اس کے بدن پر ملا تو یہ صحت مند تندرست ہو گیا۔ راہزنوں ڈاکوؤں نے جب یہ سنا تو گریا کرنے لگے اور کہا ہم مجاہدین راہ خدا نہیں ہیں بلکہ ڈاکو ہیں، خداوند متعال نے تیرے بیٹے کو تیرے حسن ظن اور نیک نیتی کی وجہ سے شفا دی ہے، ہم بھی خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ ان تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی اور اس کے بعد آخر عمر تک مجاہدین خدا کے راستے پر قائم رہے۔ گنجبینۂ معروف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 333۔ نمبر 2، سوئے زن کا انجام۔ ایک شخص اپنے بچے کو بستر پر لٹا کر باہر چلا گیا، گھر میں ایک پالتو کتا بھی تھا۔ جب وہ واپس گھر آیا تو کیا دیکھا کہ دروازے پہ کتا خون آلود پڑا ہے۔ اس نے بدگمانی کی اور سوچا کہ کتے نے اس کے بچے کو کھا لیا ہے۔ فوراً اس نے پستول نکال کر کتے کو مار دیا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ بچہ صحیح و سالم جھولے میں پڑا ہوا ہے اور بچے کے جھولے کے پاس ایک درندہ مرا پڑا ہے۔ گویا درندہ بچے کو کھانا چاہتا تھا، لیکن کتے نے اس پر حملہ کر کے اس درندے کو ہلاک کر دیا اور بچے کی جان بچا لی۔ اس وجہ سے کتے کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور جسم پر خون لگا ہوا تھا۔ یہ شخص کافی غمگین ہوا اور دوڑتا ہوا کتے کے پاس آیا۔ دیکھا کہ کتے کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہیں اور اپنی بے زبانی میں کہہ رہا ہے میں نے تیرے بچے کی جان کی حفاظت کی، لیکن اے انسان، تو نے جلد بازی اور سوئے زن کی وجہ سے مجھے یہ انعام دیا ہے۔ گنجبینۂ معروف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 332۔ نمبر 38، عبادت۔ آیات نمبر 1، خلقت کا مقصد۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56، ترجمہ: اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 2، راہ مستقیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 51، ترجمہ: اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی راہ مستقیم ہے۔ نمبر 2، حکم عبادت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21، ترجمہ: اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نمبر 4، عبادت انسان کی پاکیزگی کا سبب۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، ترجمہ: ایمان والوں، جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک، اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر مریض ہو یا سفر کے عالم میں ہو یا پیخانہ وغیرہ نکل آیا ہے یا عورتوں کو باہم لمس کیا ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ کہ خدا تمہارے لیے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دے اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دے، شاید تم اس طرح اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ نمبر 5، عبادت کی راہ میں صبر۔ سورہ مریم آیت نمبر 65، ترجمہ: اس کی عبادت کرو اور عبادت کی راہ میں صبر کرو۔ روایات: نمبر 1، عبادت کا طریقہ، کنز الامال، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 128۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، عابد ترین شخص، کافی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 184۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: جس نے عمل کیا اس چیز پر جو اللہ نے اس پر فرض کی ہے تو وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ نمبر 3، عبادت کی زینت، غرر الحکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 61۔ حضرت امیر مومنین علیہ السلام نے فرمایا: عبادت کی زینت خشوع و خضوع ہے۔ نمبر 4، عبادت کی غرض و غایت، غرر الحکم، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 61۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: عبادت کی غرض و غایت اطاعت ہے۔ نمبر 5، 3 طرح کی عبادت، کتاب الشافی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 366۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا: عبادت 3 طرح کی ہے، بے شک کچھ لوگ جہنم کے خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے، اور کچھ لوگ ثواب جنت کے شوق کی خاطر عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت تاجروں کی ہے، اور کچھ لوگ صرف خدا کی محبت کی خاطر اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہ افضل عبادت ہے۔ تشریح: عبادت الہی خدا کے تقرب کے لیے ایک ذریعہ ہے، اور ہر شخص کو اس کے عمل کا اجر اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا۔ ہر وہ کام جو خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے کیا جائے عبادت ہے، اس لیے ہم ہر عبادت میں نیت کے وقت یہ کہتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے۔ انسان اس قدر عبادت سے کیوں دور ہے؟ کیا خالق کائنات نے ہمیں صحیح و سالم اعضاء و جوارح کی نہیں دیے؟ کیا ہمیں نعمات نہیں دیں؟ کیا ہم ان نعمتوں کے شکر بجا لانے کے لیے اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ اگر ہم خدا کے بندے ہیں اور اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو آج ہی سے، بلکہ ابھی سے ہم خدا کی عبادت کریں۔ جب ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ ہمیں ہر چیز سے غنی کر دے گا۔ اور خالص عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے، اور اپنے گناہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرے۔ اس شخص کو عبادت کی لذت کیسے محسوس ہو سکتی ہے جو خواہش پوری ہونے سے باز نہیں رہتا؟ عبادت کی لذت وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے عبادت کرے اور اس کا بندہ رہ کر زندگی گزارے۔ خدا نے ہر چیز کو ہمارے لیے خلق کیا ہے، اور ہمیں اپنے لیے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق امام زین العابدین علیہ السلام، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واقعات: نمبر 1، نمونۂ عبادت۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میرے والد نے فرمایا: ایک دن میں اپنے والد گرامی علی بن حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ عبادت نے آپ میں بہت تاثیر کر رکھی ہے، اور بیداری شب کی وجہ سے آپ کا رنگ مبارک زرد ہو چکا ہے، اور زیادہ گریہ کی وجہ سے آپ کی آنکھیں زخمی ہو چکی ہیں، اور سجدہ گرنے کی وجہ سے آپ کی نورانی پیشانی پر گڈھا بن چکا ہے، اور نماز میں زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے قدموں پر ورم آ گیا ہے۔ جب میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو میں اپنا گریہ نہ روک سکا، اور میں بہت رویا۔ آپ تفکر الہی کی طرف متوجہ تھے۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھا تو فرمایا: امیر المومنین علیہ السلام کی عبادت کی کتاب لے آؤ کہ جن میں آپ کی عبادت لکھی ہوئی ہے۔ جب میں لے آیا اور ان میں سے کچھ کا مطالعہ فرمانے کے بعد انہیں زمین پر رکھ دیا اور فرمایا: کس شخص میں یہ طاقت و قوت ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرح عبادت کر سکے؟ احسن المقال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 579۔ نمبر 2، حضرت علی علیہ السلام اور نماز۔ امیر المومنین علی علیہ السلام صفین کے معرکے میں تھے، جنگ پورے زور و شور سے جاری تھی، دشمن کا لشکر مقابلے پہ ڈٹا ہوا تھا۔ ایسے ہی موقع پر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے سورج کی جانب نگاہ کی۔ ابن عباس نے پوچھا، آپ سورج کی جانب کیوں متوجہ ہیں؟ آپ علی علیہ السلام نے فرمایا، میں زوال کا وقت شناخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ نماز ظہر پڑھ سکوں۔ ابن عباس نے کہا، کیا ایسی گھمسان کی جنگ کے موقع پر نماز پڑھی جائے گی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم ان لوگوں سے کس بات پر جنگ کر رہے ہیں؟ ہم ان سے اسی لیے تو برسرے پیکار ہیں تاکہ نماز قائم ہو سکے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی نماز شب نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جنگ صفین میں سخت ترین موقع پر یعنی لیلۃ الحریر میں بھی آپ علیہ السلام نے نماز شب ادا کی، اور نماز ظہر تو پھر بھی واجب تھی۔ مولا علیہ السلام اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ بکھرے موتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240۔ نمبر 39، علم، آیات۔ نمبر 1، اہمیت علم، سورہ علق، آیات 4 اور 5۔ ترجمہ، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ نمبر 2، انسان کی اہمیت علم کے ساتھ، سورہ نمل، آیت نمبر 15۔ ترجمہ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تو دونوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ نمبر 3، علم انسان قصبی ہے، سورہ نحل، آیت نمبر 78۔ ترجمہ، اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں تاکہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ نمبر 4، علم کے حصول کی دعا، سورہ طہٰ، آیت نمبر 114۔ اور یہ کہتے رہیں کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ نمبر 5، کہ عالم اور جاہل برابر ہیں، سورہ زمر، آیت نمبر 9۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں؟ روایات۔ نمبر 1، علم حاصل کرنا واجب ہے، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، بے شک خداوند عالم علم حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 2، بہترین وزیر، کتاب الشافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا بہترین وزیر علم ہے۔ نمبر 3، علم کی زکوٰۃ، کتاب الشافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کی لوگوں کو تعلیم دو۔ نمبر 4، عظیم خزانہ، غرر الحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، علم ایسا خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، علم بغیر عمل، غرر الحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، علم بغیر عمل کے وبال ہے۔ تشریح، مالک کائنات نے انسان کو دو اجزاء سے مرکب بنایا ہے، جسم و روح، اور دونوں اپنی حیات و بقا کے لیے غذا کے محتاج ہیں۔ جسم کی غذا کا نام ہے مال، اور روح کی غذا کا نام ہے علم۔ جسم مادی ہے، لہذا اس کی غذا بھی مادی ہے۔ روح مجرد ہے، لہذا اس کی غذا بھی مجرد ہے۔ جسم خاک میں مل جانے والا ہے، لہذا اس کی غذا بھی فانی ہے۔ روح عالم ارواح سے ملحق ہونے والی ہے، لہٰذا اس کی غذا بھی باقی رہنے والی شے ہے۔ لہٰذا بہترین انسان وہ ہے جو فانی مال دے کر جادودانی علم حاصل کر لے، اور بدترین صاحب علم وہ ہے جو باقی علم کو دے کر مال لینے کی کوشش کرے۔ علم صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ مال و دولت کے حصول کے لیے۔ علم کو کھانے پینے کا ذریعہ بنانے والا ملعون قرار دیا گیا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور علم کی روحانیت کا اثر یہ ہے کہ صرف کرنے سے مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ تجربہ بہترین ثبوت ہے۔ مال یار سے بے وفا ہے، اور علم ناصر با وفا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، بحق باب مدینۃ العلم ہمیں تادم آخر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعات نمبر ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گروہوں کو دیکھا جو دو ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے ارد گرد دائرے کی شکل میں بیٹھے کسی کام میں مشغول نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ عبادت اور ذکر خدا میں مشغول تھا، دوسرا گروہ تعلیم و تعلم میں مصروف تھا، یعنی کچھ سیکھ رہے تھے تو دوسرے سکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، خوش بخت ہے لیکن مجھے سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میرا کام تعلیم و تربیت ہے۔ پھر تعلیم و تعلم کے کام میں مشغول گروہ کی طرف بڑھے اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ موضوعی داستانیں، صفحہ نمبر 263۔ نمبر دو، ہمیشہ ساتھ رہنے والی دولت۔ عالم ربانی اور مرد روحانی حضرت آیت اللہ عظمی مرزا قائم قمی کی ایک مرتبہ اتفاق سے ایک حمام میں بادشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ آقا مرزا قمی نے بادشاہ فتح علی کاچار سے فرمایا، لشکر کدھر ہے؟ جاؤ حشم ثروت و دولت، تخت و تاج کہاں ہے؟ اکیلے کیسے آ گئے؟ بادشاہ فتح علی شاہ نے کہا، قبلہ صاحب مال و دولت اور جاہ و جشم ایسی شے تو نہیں جو حمام میں ساتھ آئے۔ مرزا صاحب نے فرمایا، میں جس دولت و سرمایہ کا مالک ہوں وہ اس وقت میرے ساتھ ہے، میرا علم حمام میں بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، چونکہ میرے سینے میں ہے، اور قیامت تک ہر جگہ میرے ہمراہ ہوگا، قبر میں بھی میرے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی میرے ہمراہ ہوگا۔ موضوعی داستانیں، صفحہ نمبر 265۔ نمبر 40، غضب و غصہ۔ آیات نمبر 1، متقین کی صفت، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ ترجمہ، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 2، غصے کو پی جانا، سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ ترجمہ، یہ کہہ کر انہوں نے، یعقوب علیہ السلام نے سب سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ افسوس ہے یوسف علیہ السلام کے حال پر، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور غم کے گھونٹ پیتے رہے۔ نمبر 3، غصے کے وقت معاف کرنا، سورہ شورا آیت نمبر 37۔ ترجمہ، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت یونس علیہ السلام کا غصہ، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ ترجمہ، اور یونس علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ نمبر 5، اخلاق اسلامی، سورہ قصاص آیت نمبر 55۔ ترجمہ، اور جب لغو بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر ہمارا سلام کہ ہم جاہلوں کی صحبت پسند نہیں کرتے۔ روایات نمبر 1، ہر برائی کی چابی، کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 303۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، غضب و غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ نمبر 2، غصے کو ضبط کرنے کا ثواب، کتاب الشافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 410۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جس نے غصے کو ضبط کیا حالانکہ وہ اس کو ظاہر کر سکتا تھا، تو خدا اس کے دل کو روز قیامت امن و ایمان سے پر کر دے گا۔ نمبر 3، ایمان کی تباہی کا سبب، کافی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 302۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے، جیسے سرکہ شہد کو۔ نمبر 4، عذاب سے دوری کا سبب، کتاب الشافی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 265۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے غصے و غضب کو لوگوں سے روکتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نہیں کرتا۔ نمبر 5، غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، کتاب الشافی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 265۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتا، وہ اپنی عقل پر قابو نہیں رکھتا۔ تشریح، بلا وجہ غیظ و غضب سے کام لینا، بے جا غصہ ہونا، یا اہل و عیال اور رشتہ داروں کی غلطی کی بنا پر، یا دینی بھائیوں کی غفلت و جہالت کی وجہ سے غصہ اختیار کرنا، واقعاً ایک شیطانی حالت، ابلیسی منصوبہ اور ناپسند عمل ہے۔ لہٰذا غصہ و غضب و غصے سے پرہیز کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اپنی عقل پر قابو نہیں رکھتا، اور جو کچھ شیطان اس سے کہلوانا چاہتا ہے انسان کہہ دیتا ہے، بعد میں پشیمان ہوتا ہے، اور بعض اوقات غصے کی حالت میں انسان ایسے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے جس کی تلافی ناممکن اور محال ہے۔ غصے کو پی جانا انبیاء، اولیاء اور آئمہ مطہرین علیہ السلام کی صفات میں سے ایک ہے، ہمیں بھی اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں بحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمیں غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واقعات، نمبر 1، غصے کا نہ کرنا۔ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، مجھے کچھ تعلیم دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا، میرے لیے آپ کا یہ حکم کافی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا، وہاں معلوم ہوا کہ اس کی قوم جنگ کے لیے آمادہ ہے، صف بندی ہو چکی ہے اور لوگوں کے ہتھیار بدن پر اٹھا لیے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر اس نے بھی اپنے بدن پر ہتھیار ڈالے اور لڑنے کے لیے آمادہ ہوا۔ تب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد آیا، غصہ نہ کرنا۔ فوراً اپنے بدن سے ہتھیار اتارے اور ان کے پاس گیا جن سے دشمنی تھی، اور کہا، لوگوں، تم میں سے کسی کو زخم لگا ہے، یا کوئی قتل ہوا ہے، یا چوٹ وغیرہ کھائی جس کا اثر اب ہونا ہو، تو میں اپنے مال میں سے تم لوگوں کو دے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری قوم سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا، میں خود یہ وعدہ پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا، جو تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنے پاس رکھو، ہم تم سے زیادہ جوان مردی دکھانے کے اہل ہیں۔ بس اس کے بعد ان میں صلح ہو گئی اور غصہ دور ہو گیا۔ آپ نے دیکھا، غصے کو پی جانے کی وجہ سے دو قومیں ایک ہو گئیں، کتاب الشافی، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 264۔ نمبر 2، شرط نبوت و جانشینی۔ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت یسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک کے آخری ایام تھے، انہوں نے اپنی جانشینی کے بارے میں سوچا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو بھی مجھ سے 3 کاموں کا وعدہ کرے گا، میں اس کو اپنا جانشین منتخب کروں گا۔ نمبر 1، دن کو روزہ رکھے۔ نمبر 2، رات کو بیدار رہے۔ نمبر 3، غصہ نہ کرے۔ لوگوں میں سے ایک جوان جس کی کوئی اہمیت نہ تھی، درمیان سے اٹھا اور کہا کہ میں ان شرائط پر عمل کروں گا۔ دوسرے دن حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اس بات کو دہرایا، اس جوان کے علاوہ کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت یوسیٰ نے اس جوان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہوئے خداوند متعال نے اس جوان کو، جو حضرت ذوالکفل تھے، نبوت پر فائز کیا۔ شیطان نے سوچا، کیوں نہ اس جوان کو غصہ دلواؤں، اس کے وعدے کو تڑواتا ہوں۔ ابلیس نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام ابیس تھا کو کہا، جاؤ اور اس جوان ذوالکفل کو غصے میں لاؤ۔ حضرت ذوالکفل رات کو شب بیداری کرتے اور دن میں بہت کم سوتے۔ ابیس نامی شیطان نے صبر کیا کہ وہ دن میں سو جائے۔ جب وہ دن میں سوئے تو یہ ان کے قریب آیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میرا حق ظالم سے دلوائیں۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ابیز نے کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ذوالکفیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگوٹھی دی کہ یہ ظالم کو دکھانا، وہ تمہارے ساتھ میرے پاس آ جائے گا۔ ابیز نے انگوٹھی لی اور فوراً جا کر واپس آ گیا اور فریاد کرنے لگا، میں مظلوم ہوں۔ ظالم نے انگوٹھی کی طرف توجہ نہ کی۔ और मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। दोबारा ज़ुल्कफ़ील ने इससे फरमाया, अच्छा मुझे कुछ देर सोने दो। गुज़िश्ता रात भी नहीं सोया। अबीज़ ने कहा, मुझ पर जुल्म हुआ है और तुम आराम करना चाहते हो। हज़रत ज़ुल्कफ़ील अलैहिस्सलाम ने कुछ लिख कर इसको दिया कि ये ज़ालिम को जाकर दो और इसको मेरे पास लेकर आओ। तीसरे दिन जब आराम करने लगे तो अबीज़ नामी शैतान ने इनको बेदार किया। ज़ुल्कफ़ील ने अबीज़ का हाथ पकड़ा और इसके साथ चल पड़े, लेकिन गुस्सा नहीं किया। अबीज़ ने जब ये देखा कि इनको गुस्सा नहीं आ रहा है तो अपना हाथ ज़ुल्कफ़ील से छुड़वा कर भाग गया। कंजबी नए बारुफ, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 655।